السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق المحبة في ثلاث خصال، أن يختار كلام حبيبه على كلام غيره، وأن يختار مجالس حبيبه على مجالس غيره، وأن يختار رضاء حبيبه على رضاء غيره. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگ و محترم بھائیو، عزیز دوستو، ریسیور کے ذریعے گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس کے آخری ایام اور آج شام کو ختم قرآن بھی یہاں اس مسجد میں، اس مناسبت سے آج کا دن، جمعہ کا دن، اور پھر ختم قرآن کا موقع، اور پھر قرآن اور رمضان، ان کا ایک خاص تعلق، خاص نسبت ہے. اسی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا کہ آج عظمت قرآن پر، قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت، اس پر مختصر سی بات ہو جائے، چونکہ رات کو تراویح کے بعد وقت کم ہوتا ہے، وہاں پھر بات ہو نہیں سکتی، تو اس لیے آج قرآن کریم کی عظمت پر مختصر سی بات ہوگی۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے۔ جس طرح اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہوئی، یہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اسے کہتے ہیں کہ جس کو خود تلاوت کیا ہو اور پڑھا ہو، اور اسی کہ اللہ کا کلام ہونے کا اقرار کرنے کے لیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں اور سر عام کوڑے لگائے گئے ہیں۔ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ امام مالک جیسے امام کہ جس کو لاکھوں میں ماننے والے تھے کی زبانی یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی زبان سے یہی کہتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ صرف اللہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے اور اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل سے یہ کتاب کامل ہمیں عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ جو بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر کیا ہے، اس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے کہ یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں حضور جیسا پیغمبر عطا کیا کہ جو شفیق باپ سے بھی زیادہ اپنی امت پر شفقت رکھنے والا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور پھر اس کی نسبت سے اس کے ذریعے جو کلام عطا کیا، جو کتاب عطا کی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی۔ تو حضرت انس جب بھی قرآن کریم ختم کرتے، جب بھی قرآن شروع کرتے اور قرآن کریم ختم فرماتے، تو گھر والوں کو، اہل و عیال کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے پھر وہ دعا فرماتے تھے۔ جب بھی قرآن کریم پڑھتے، مکمل کرتے، تو وہ دعا کا اہتمام کرتے اور دعا فرماتے، اور حضرت انس فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں رد نہیں ہوتی، رائے گاہ نہیں جاتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے مواقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر جس نے قرآن ختم کیا اس کی دعا بھی، اس کی تو لازمی بات ہے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دعا میں، اس مجمع میں شامل ہوتے ہیں، ان کی دعا بھی اس برکت سے رد نہیں ہوتی، رائے گاہ نہیں جاتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو ختم کرتا ہے، یعنی قرآن کریم پورا پڑھتا ہے، ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پورا پڑھتا ہے، الف لام میم سے لے کر الحمدو سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو جیسے ہی من الجنت والناس آتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ جو قرآن ختم کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، تو اس کی پیشانی پر آ کر ایک فرشتہ بوسہ دیتا ہے، اور اگر صبح کے وقت قرآن ختم کیا تو وہی فرشتہ اور اس کے ساتھ اور فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، یہ شام تک اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات کے وقت ختم کیا تو فرشتہ بوسہ دیتا ہے، اور فجر تک وہ فرشتوں کی جماعت اس قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے
دعا کرتے رہتے ہیں. یہ تو فرشتوں کی ایک ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھی ہے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. لیکن قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا, حضرت انس ہی سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر جتنا قرآن آپ نے پڑھا, 1,300,000 سے زیادہ قرآن کریم میں حروف ہیں, تو ایک ایک حرف پر 10,000 نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں اور اسی طرح سننے والے کو بھی. اور یہ ثواب میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ رمضان میں 700 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف لام میم پر آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں. نہیں, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. جس نے صرف الف لام میم تلاوت کی, جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں. یہ تو اللہ کا قانون ہے, اللہ نے قانون بنا دیا اپنے کلام کے بارے میں کہ 30 نیکیاں اس نے حاصل کر لی صرف الف لام میم کہنے پر. اور پھر رمضان کا مہینہ ہو اور اللہ کا قرآن ہو کہ جس کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے, ایک خاص نسبت ہے, تو ہر حرف پر 700 گنا سے زیادہ نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو آپ نے الف لام میم پڑھا تو 2,000 سے زیادہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ ان حقیقتوں کا ادراک آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا کہ کتنی نیکیاں ہم نے اکٹھی کی. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے, قرآن اور رمضان تلاوت کرنے والے کے حق میں اور روزہ رکھنے والے کے حق میں یہ دونوں سفارش کریں گے, اللہ ان کو اجازت دے گا. اور وہ دن ایسا ہوگا, من ذلذی یشفع عندہ الا باذنی, کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اور سب سے بڑی سفارش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, جو حضور جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے, جو اپنی امت کے لیے کریں گے. اور اس وقت تک اللہ کے نبی آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آخری امتی کو بھی جہنم سے نہ نکلوا دیں اور جنت تک نہ پہنچا دیں. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, سفارش کرتے رہیں گے, اور اللہ حضور کی سفارش, لیکن سفارش انہی کے حق میں ہوگا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, کہ جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی. کیونکہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ حضور سفارش کرتے رہیں گے, اللہ عطا کرتا رہے گا, امت کو معاف کرتا رہے گا, پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ کچھ امتی جہنم میں ہوں گے اور حضور سفارش کریں گے تو وہ سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ فرق ہے عبد اور معبود میں, وہ سفارش قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں, اب جہنم میں ہیں اور ان کے بارے میں میری سفارش. اور یہ وہ امتی ہوں گے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا ایمان, اعمال تو چھوڑیں, جن کا ایمان رائی کے دانے سے بھی کم ہوگا, رائی کے دانے سے زیادہ جن کا ایمان ہوا, جن کے اعمال ہوئے, تو ان کے بارے میں حضور کی سفارش قبول کر دی جائے گی اللہ کی اجازت سے, تو ان سب کو بخش دیا جائے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان, جو صرف نام کے مسلمان ہوں گے, یہ برائے نام امتی ہیں, برائے نام مسلمان ہیں, رائی کے دانے سے کم ان کا ایمان ہوگا, لیکن حضور فرمائیں گے ہے تو میری امتی, میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں کہ ہیں میرے امتی اگرچہ کمزور ہیں اور وہ جہنم میں رہیں اور میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں. تو اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کو پریشان نہیں کرتا, اور آپ پریشان نہ ہوں اس لیے کہ اب یہاں سے آگے آپ کی سفارش نہیں, میری رحمت کام کرے گی, میں اپنی رحمت سے ان سب کو جہنم سے نکال دوں گا. اور یہ اصل میں اس آیت کی تشریح بتا دی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی, کون ہے جو اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. بہت سے لوگ بھروسے پر رہ جاتے ہیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نسبت بہت بڑی ہے. ہاں, نسبت بہت بڑی ہے, لیکن اس نسبت کی لاج بھی رکھنی چاہیے. اس نسبت کی لاج بھی رکھنی چاہیے کہ ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، اتنی بڑی شان ہے، اور اس نبی کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا کہ جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے خواہش ظاہر کی کہ میں کاش اس نبی کا امتی بن جاؤں اور اس نبی کا امتی ہو جاؤں کہ جس کی اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اس نبی کا ہمیں امتی بنایا، یہ نسبت بہت بڑی ہے، اس نسبت کی لاج ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی روتے رہیں، سفارش کرتے رہیں، اور ہم اتنی بھی محنت نہ کر سکیں اور اتنی بھی لاج نہ رکھ سکیں کہ حضور کی سفارش ہمارے حق میں قبول نہ ہو. جہنم سے تو نکال دیے جائیں گے سب کو، لیکن یہ کہ جو یہ حضور کی نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے. تو سفارشیں ہوں گی، اللہ کے نبی بھی کریں گے، اور بہت سے لوگ بھی ہوں گے جن کو سفارش کا، اور انہی میں حافظ قرآن ہے، وہ بھی سفارش کرے گا، لیکن رمضان اور قرآن یہ ایک الگ سفارشی ہوں گے. قرآن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ یہ میری تلاوت میں لگا رہا، راتوں کو کھڑا رہا، نیندوں کو قربان کیا، آرام کو، چین کو قربان کیا، اور مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. اور یہ ایسا سفارشی ہے کہ خود اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی سفارش میں قبول کروں گا. اور دوسرا رمضان کے بارے میں کہ یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، کھانے پینے سے رکا رہا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے رکھا، لیکن روزہ نہیں توڑا، تو روزہ کہے گا کہ یا اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر. فیشفعان، تو دونوں کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر دے گا. تو قرآن کریم کی نسبت یہ بہت بڑی نسبت ہے کہ اس کی طرف جس کی نسبت ہو جاتی ہے، اس کا رتبہ اور اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ختم قرآن کا، قرآن کریم مکمل پڑھنے کا جو وہ موقع ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے. اور آج رات ختم قرآن ہے، اور یہ گھڑی، ویسے بھی رمضان کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن آج مزید سونے پر سہاگا کہ ختم قرآن کا موقع ہے، تو اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. پورا مہینہ جو محنت کی ہے، کھڑے ہو کر، بیمار بھی تھے، ضعیف بھی تھے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن قرآن سنتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. تو آج رات اور پھر کل کی رات، یہ جو آخری راتیں ہیں، ان کو شب جزا بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ بدلے کی راتیں ہیں. جو پورا رمضان کا مہینہ محنت کی ہے، اس کی یہ بدلے کی راتیں ہیں، یہ جو آخری رات، ان کا عوض ملنے کی راتیں ہیں. تو ان میں سے یہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آخری راتیں بڑی قیمتی راتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات عید کی خوشیوں میں آ کر یا عید کی شاپنگ کے لیے ہم تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ آخری راتیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور یہ آخری دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو آج رات جو ختم قرآن کا موقع ہے، اور ایسا قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ قرآن کریم کو میں نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت بھی میں خود خدا کروں گا. اس کی حفاظت ہمیشہ کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے، یہ بھی آیت بہت بڑی آیت ہے، دلیل ہے بہت بڑی. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ قرآن اللہ کا ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ قرآن کریم پر اگر کسی کو شک اور شبہ ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آئے، اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آئے، اور صرف وہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ جتنے مددگار اکٹھا کر سکتا ہے، ان مددگاروں کو اکٹھا کرے اور کوشش کرے کیا دنیا نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کئی واقعات 1400 سال سے زیادہ گزر گئے اس چیلنج کو، کہ قرآن نے جو کھلا چیلنج دیا ہے کہ کسی کو بھی اگر اس میں شک شبہ ہے تو وہ اس جیسا کلام بنا کر لے آئے، تو کوشش کی لوگوں نے، لیکن آخر میں منہ کی کھانی پڑی، اور آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، اس جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے کوشش کی آخر میں وہ ہار کر اور تھک کر اور شکست کھا کر بیٹھا، وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور صرف چیلنج نہیں کیا، قرآن نے آگے غیرت بھی دلائی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اس میں غیرت ہوتی ہے، کوئی کسی کہے کہ یہ کام کر لو تو آگے تو کر نہیں سکتا، تو اس کو غیرت دلائی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں کیوں نہیں کر سکتا، تو قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، اگرچہ تم، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ تو یہ عوام الناس یہاں نہیں سمجھ سکتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کی طرح، اگر کوئی عام آدمی عربی بھی بول رہا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو قرآن کی طرح بولتا ہے، اگر عربی میں کوئی کسی کو گالی بھی دے یا کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ یہ سمجھے گا پتہ نہیں یہ قرآن پڑھتا ہے یا کیا پڑھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں عوام الناس کہ یہ عربی کی کوئی عبارت لکھ دی جائے اور اسی قرآن کی طرح کوئی کلام لکھ دیا جائے تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی جو فصاحت ہے، قرآن کی جو فصاحت بلاغت ہے، اس کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کی سمجھنے کے لیے یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ذکر ہے اللہ کا، اس کو میں نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو، وانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کی حفاظت بھی میں خود خدا کروں گا، ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب کہ جس کے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہو اور اس میں ایک حرف کبھی رد و بدل نہ ہوا ہو، قرآن کے علاوہ ہے کوئی ایسی کتاب؟ اور پھر دوسرا یہ کہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بڑا عظیم اور عظمت والا کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، کہ اگر کتابی شکل میں قرآن کو ختم بھی کر دیا جائے لیکن سینوں سے کیسے قرآن کو مٹایا جائے گا؟ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اس دنیا میں بھی یہی قرآن ہوگا، آخرت میں بھی یہی قرآن ہوگا، آخرت میں بھی اسی قرآن کو پڑھا جائے گا، اسی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور آپ سنیں گے، اور اس قرآن کو آپ صاحب قرآن سے بھی سنیں گے، آپ داؤد علیہ السلام کی آواز میں بھی اس قرآن کو سنیں گے، اور پھر جس کا وہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اور آپ جنت میں اس قرآن کو سنیں گے، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا، یہ قرآن عطا کیا، یہ گھڑیاں، یہ مواقع عطا کیے ہیں، تو اس لیے یہ جو چند دن باقی ہیں ان میں خوب محنت کرنی چاہیے، ان میں خوب محنت کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو شب جزا کہا جاتا ہے، جو رات شب جزا ہے، بدلے کی رات ہے، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کے لیے، جتنے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کر دی گی جہنم سے، خلاصی کا، اور آپ حدیث سن چکے ہیں کہ افطار کی گھڑیوں میں ہر دن 10-10 لاکھ جہنمیوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہے، اور پھر جمعے کا دن، جمعے کی رات کی ہر گھڑی یہ فیصلہ ہوتا رہتا ہے کہ جہنم سے ہر گھڑی 10-10 لاکھ، لیکن جب رمضان کی آخری رات آتی ہے جس کو شب جزا کہتے ہیں، اس ایک رات میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ کتنی کی، اور یہ حضور سے پوچھا گیا صحابہ نے کیا یہ شب قدر ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ الگ ہے، لیلۃ القدر کی رات الگ ہے، یہ بدلے کی رات ہے، اور یہ رمضان کی آخری رات ہے، یہ بدلے کی رات ہے، یہ جو محنت کی ہے اس کا عوض اور اس کا بدلہ ملنے کی رات ہے، تو اس لیے یہ آخری آخری راتیں یہ بڑی قیمتی ہیں، اور اسی حساب سے آج کی رات بھی یہ آخری رات ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ دو ہی راتیں ہیں یا ایک رات باقی ہے، تو اس میں ساتھی خوب کوشش کریں کہ مسجد بھری ہوئی ہو۔ بعض ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم پورا مہینہ مسجد میں نہیں آئے تراویح کے لیے تو ہم کس طرح آئیں گے، لوگ دیکھیں گے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یا یہ کہ ہم جلدی چلے جاتے تھے، پوری تراویح نہیں پڑھتے تھے، تو آج اگر پوری تراویح پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ والی ساتھی کہہ دیں کہ آج مٹھائی کے لیے آپ کھڑے ہیں، اور دنوں میں تو آپ درمیان میں چلے جاتے تھے تو آج مٹھائی ملنی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، ایسا بھی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ قرآن ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے رکیں گے اور اس میں شامل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کمی کسر رہ گئی تھی، جو درمیان سے چلے جاتے تھے، کچھ قرآن سننا باقی رہ گیا تھا، تو اس کی کمی کسر اللہ پاک آج پورا کر دے مغفرت کر کے، کہ یہ مجلس ہیں، یہ موقع ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ پاک کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو ساتھی کوشش کریں تاکہ رات کو مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور ختم قرآن بھی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ادا کر لیں، اور آگے آگے ہو کر ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک ایک صف آگے ہو جائیں ساتھی، تاکہ پیچھے ساتھی کھڑے ہیں اور ان کے لیے جگہ بن جائے۔ آج کا جمعہ، یہ رمضان کا، اس رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے انشاءاللہ، اور آج کی رات ختم قرآن بھی ہے، اس میں بھی ساتھی ضرور شریک ہوں۔ اور عید کے بارے میں، عید کی نماز کی دو جماعتیں ہوں گی، پہلی جماعت جو ہوگی یہ 8:30 ہوگی، یعنی 8:30 جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس کا ساتھی خیال رکھیں، تو تھوڑا ارلی آئیں ساتھی۔ تو پہلی جماعت 8:30، 8:00 ساتھی آ جائیں مسجد میں، اور دوسری جماعت جو ہوگی یہ 9:45 پہ ہوگی، یہ 9:45 ہوگی۔ پہلی جماعت 8:30 اور دوسری جماعت 9:45، 9:45 ایسا ہی ہے، تو اس کا ساتھی خیال رکھیں، جو پہلی جماعت میں شامل ہونا چاہیں پہلی جماعت میں آ جائیں، اور جو دوسری جماعت میں آنا چاہیں تو وہ دوسری جماعت میں آ جائیں۔ اور پہلی جماعت میں انشاءاللہ بیان اردو میں ہوگا، اور دوسری جماعت میں انگلش میں ہوگا، مفتی صاحب پڑھائیں گے دوسری جماعت۔ اور عید کے بارے میں انشاءاللہ کل شام کو اگر اطلاع آ گئی تو اعلان کر دیا جائے گا مغرب کے بعد، اگر اطلاع نہ آئی، اگر کل اطلاع آ گئی 29 روزے ہوئے تو پھر سنڈے کو عید بنتی ہے، اور اگر 30 پورے ہو گئے, اطلاع نہ ملی چاند کی, تو پھر انشاءاللہ منڈے کو عید ہے ہی ہے, منڈے کے بارے میں تو پوچھنا ہی پھر نہیں ہے. ہاں, جو عید کا دن ہوگا تو پھر جو فجر کی نماز ہے, جو پچھلا پرانا ٹائم ٹیبل ہے, اس کے مطابق پھر فجر کی نماز ہوگی اور اس کے مطابق فجر کی نماز ادا کی جائے گی. تو فجر کی نماز کا ٹائم کیا پرانے ٹائم ٹیبل؟ یہ ایک ساتھی نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں اپنے والدہ کی طرف سے مسجد کو, دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دینے کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اور لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1733 پاؤنڈ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. 200 پاؤنڈ بھائی جاوید کی فیملی کی طرف سے مسجد کو دیے ہیں, اور مرحوم والدہ کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اسی طرح 50 پاؤنڈ حاجی مہندی خان صاحب کی فیملی کی طرف سے, تو حاجی مہندی خان مرحوم کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے, ہمارے نمازی تھے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے نمازی خاص کر اس مسجد کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس سے پہلے, تو سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے, اور پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرمائے, اور سب کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے. ہاں, فجر کی نماز 5 بجے ہوگی, تو اس کا یہ 2 دن کے لیے نہیں, اگر عید کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا تو عید والے دن سے فجر کی نماز یہ 5 بجے ہوگی. باقی جو ہے رمضان میں جیسے چل رہا ہے ٹائم اسی کے مطابق ہوگی, اور عید کے دن سے فجر کی نماز انشاءاللہ 5 بجے ہوگی. اور ساتھ ہی کوشش کریں عید والے دن جو قرب و جوار کے رہنے والے ہیں, جو پیادل آ سکتے ہیں, تو وہ عید والے دن آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے پیادل آئیں, ثواب بھی زیادہ ہے. اور یہاں چونکہ پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں, تاکہ ان کو موقع ملے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. آپ دوسرے بھائی کا خیال رکھیں گے کہ ان کی گاڑی آئے, اور ان کے لیے چونکہ دور سے آتے ہیں پیادل نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے پارکنگ میں جگہ مل جائے گی اور آپ ساتھی پیادل آئیں. اور پیادل عید والے دن پیادل آنا بھی اپنا ہی ایک وہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے کہ فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو راستوں میں فرشتے وہ تکبیرات کہتا ہوا آتا ہے, فرشتے ان کے نام لکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو آئیں عید کی نماز پڑھیں اور پھر واپس راستہ بدل کر تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے ہوئے واپس جائیں, تو یہ الگ ایک شان ہوتی ہے عید والے دن. تو اس کا ساتھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ قرب و جوار کے رہنے والے وہ. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے رات کو بھی اعلان کیا تھا کہ مسجد کے اخراجات بلوں کی صورت میں, یہ خواہ بجلی کی بل ہو یا گیس کی, آج کل تو وہ ڈبل ہو چکے ہیں تو اخراجات بڑے ہیں. اور یہ مواقع ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ تعاون کے, عید کا دن ہوتا ہے یا ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے یا جمعے کے دن ہوتے ہیں, تو اپنی اس مسجد کے ساتھ بھی ساتھی دل کھول کر تعاون کریں. جس طرح رمضان کا پورا مہینہ آپ نے ویسے مالی تعاون ہر کسی کے ساتھ کیا, تو مسجد کے ساتھ بھی کریں, یہ آپ کی ضرورت بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی. اور مسجد اللہ کا گھر ہے, اور یہ آپ کا ایک ایک خرچ کرنا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا, یہ آپ کے لیے باقی مال رہے گا. اور اسی طرح وہاں حفاظ کی خدمت کا کہا گیا ہے. بعض ساتھی ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ اس سے حفاظ امیر ہو جائیں گے, پتہ نہیں کتنا حفاظ لے جائیں گے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ان کی صرف دلجوئی کے لیے اگر تھوڑا بہت حفاظ کے ساتھ تعاون ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں قدر آ جاتی ہے کہ ہم جو قرآن سنتے ہیں اور ان کی قدر آ جاتی ہے, وگرنہ اس ملک میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے بعض حفاظ قرآن سناتے ہیں, جو ان کو اگر خوشی سے ہدیہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ رمضان میں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے حفاظ کے, اس سے زیادہ جو ان کو دیا, اس سے زیادہ اپنی طرف سے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. لیکن یہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا کتنا تعلق ہے حفاظ کے ساتھ, تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں کو. تو جو خوشی سے جو تعاون کرنا چاہے, جو پیچھے رکھا ہوا ہے, تو اپنی خوشی سے تعاون کرے. ہمارے ایک استاذ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جو قرآن سناتے ہیں اگر ان کی قدر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اپنی گاڑیوں کی چابیاں دے دیں ان کو, کہ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہے, تو تھوڑا بہت تعاون اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ساتھی غلط سوچیں بھی نہ ساتھی, کیونکہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے. صحابہ کے بارے میں آتے ہیں, اگر کسی کا بچہ حافظ ہوتا تو باپ پیچھے چلتا, حالانکہ باپ کا کتنا بڑا مقام ہے, کس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, اور اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ نسبت اس کی ایک لکڑی کی طرف قرآن کی نسبت ہوتی ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تو اللہ پاک قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد الرسول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
صفیں درست کر لیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی، اوپر بھی ساتھی صفیں بنا لیں، دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں ساتھی، آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں ساتھی بھائی. جزاک اللہ. موبائل فون اپنے بند کر لیں. آخر سے پھر ساتھی بتا دے اگر صف آخری مکمل ہو جائے جب.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں کچھ ساتھی، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ شفا عطا فرمائے، اور مرحومین کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إله العالمين ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں, ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ سب کی تو مدد فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کی ضروریات کو تو پورا فرما. یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو تو پورا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالح بنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ روزے داروں کے روزوں کو, تراویح کو, قرآن کی تلاوت کو, معتکفین کے اعتکاف کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.